الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم تیسرے پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے. تیسرے پارے سے شروع کرنے سے پہلے، کل کے پارے، دوسرے پارے کے آخری ایک دو مضامین ابھی باقی تھے، اور ان میں ایک مضمون جو ہے، جو بار بار اس سورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر ریپیٹ ہوا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ و انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، جہاد اور انفاق کا ہے. اور اس کا ذکر چار یا پانچ مرتبہ اس سورت کے اندر اکٹھا آیا ہے، مقرر ارشاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اس کا ذکر فرمایا ہے. اور خاص طور پر مسلمانوں کو پھر اس حوالے سے یاد کروایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا چونکہ ذکر پیچھے چلا آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل کے حوالے سے جو ان کے اندر کمزوریاں پائی گئی ہیں، ان سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور اس کا تذکرہ جہاد فی سبیل اللہ کا، اور خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ جو ہے مسلمانوں کی اپنی ہلاکت کے حوالے سے کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے اس میں یہ ہے کہ جو دین ہے اور دین کی سربلندی ہے، تو اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ دین کی سربلندی کے لیے تم جہاد اور انفاق دونوں چیزوں، ان سے کبھی بھی گریز نہ کرو. یہ بات یہاں پہ اس صورت کے اندر بار بار بتائی گئی ہے. تو یہ ایک بہت اہم مضمون ہے، اس کو خاص طور پر اس بات کا نوٹ کیا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے معاشرے کی بقا اور مسلمانوں کے معاشرے کی پھر بڑھوتری، ظاہر اس وقت کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہ تھی، اور جو بھی مسلمانوں کی بقا تھی اس کے لیے پھر لوگوں کا اپنا انفاق کرنا، اور ظاہر جنگ کے مصارف کے لیے جتنے پیسے درپیش ہونے تھے وہ سارے کے سارے لے مہیا کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی. اور اس حوالے سے آج پھر بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سٹینڈنگ آرمیز کا قیام عمل میں آیا، اور پھر مسلمانوں کو باقاعدہ طور پہ جو باقاعدہ جو فوج جو ترتیب دی گئی، تو ظاہر ہے اسی سلسلے میں تھی جو قرآن کا جو منشا تھا. اور پھر اس کے بعد بھی مسلمانوں کو اپنے دفاع پہ خرچ کرنا، اور ایک ناقابل تسخیر دفاع جس کو دشمن جس کی طرف منہ اٹھاتے ہوئے کئی بار سوچے، یہ ایک بالکل قرآنی اور اسلامی اور ڈیوائن ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بارے میں ہمیشہ مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. اس کے بعد پھر صلاۃ الخوف، حالت جنگ وغیرہ میں نماز کا حکم ہے، اس کے واقعے، اور اس کے بعد پھر آخر میں طالوت کا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کی فرمائش پر ایک جو ہے وہ وہاں اس وقت کے نبی کے ذریعے سے وہاں کے ایک شخص طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا اور ان کا لیڈر بنایا. تو پھر اس پر بنی اسرائیل نے سخت اعتراض کیے، اور وہ اس لیے دعا کرتے تھے کہ کوئی ایسا اگر ہمیں آدمی مل جائے، کوئی ایسا ہمارا لیڈر مل جائے جس کی معیت میں، جس کی قیادت میں ہم جہاد کر سکیں، تو وہ جو ہے وہ ہم پھر جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ انکار کر چکے تھے جہاد کرنے سے. تو پھر یہ جب طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا کہ، اور وہاں اس وقت کے رسول نے جو ہے نبی نے بتا دیا کہ تم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، تم میت میں اس کی میت میں جہاد کرو، تو انہوں نے اس پہ بہت اعتراض کیے. مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی جو وقت کے نبی ہوتے ہیں، ان کی میت میں، اور جب وہ پکارے کسی بھی جہاد کے لیے اور کسی بھی فرض کے لیے، تو پھر ان کی میت میں جہاد کرنا اور رستے میں نکلنا فرض اور لازم ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے ضمن میں یہ بات بنی اسرائیل کی وہاں پہ بطور واقعہ مسلمانوں کے لیے بتائی گئی ہے کہ دیکھو تم ذرا غور کرو کہ بنی اسرائیل کی اکثریت نے پھر انکار کر دیا ان کی میت میں لڑنے میں، اور بہت زیادہ پھر اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر فرمائی. پھر جب وہ تیار بھی ہو گئے اور جب جنگ کا واقعہ آیا، تو پھر لاکھوں افراد میں سے جب ان کو جو جب ان کی آزمائش کی گئی کہ واقعی کیا یہ دشمن کے مقابلے میں میدان کارزار میں جو ہے وہ اپنی جان جانے اپنی سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے، تو پھر اس ٹیسٹ کے اندر یہ سارے کے سارے فیل ہو گئے، سوائے بہت تھوڑے سارے لوگوں کے. اور لاکھوں کے لشکر میں صرف 300 سے لے کر 600 کے درمیان میں افراد تھے جو اس کے لیے جو ہے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو مسلمانوں کو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے، سبق کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ ہے، لیکن یقینی طور پر مسلمانوں کے لیے ہے. اور پھر یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا ان کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، لیکن قرآن نے بہت ہی اختصار کے ساتھ جہاں پہ اس واقعے کی چیزہ ترین باتیں بیان کی گئی ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے لیے بطور سبق کے بیان کی گئی ہیں کہ دیکھیں وہ 300 سے 600 لوگ جو تھے، 500-600 لوگ لاکھوں کے لشکر کے مقابلے میں، بہت بڑا لشکر جرار تھا جس کے مقابلے میں وہ آئے، لیکن پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں کو، یہ جو لوگ جنہوں نے یہ ٹیسٹ پاس کر لیا تھا کہ ہم کسی صورت میں بھی اللہ اور اس کے جو نبی ہیں اس کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور اس دین کے لیے لڑیں گے، تو پھر انہیں اس بات کا یقین تھا ان لوگوں کو، اگرچہ یہ تعداد میں تھوڑے تھے، کہ طاقت کا اصل سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بے شک ہم تھوڑے ہیں لیکن یہ ہمارا خدا جو ہے وہ کسی سے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ ہمارے جو جسم و جاں ہیں یہ بے شک ہمارے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس تقاضے پر ایک نہیں 100 جسم و جان بھی قربان ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ عظیم تاریخی کلمات کہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیے کہ کم من فیتن قلیلتن، کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ، پھر دنیا میں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹے سے گروہوں نے بڑے بڑے لشکروں کو جو ہے شکست دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول ثبت فرما دیا، اور اس کے بعد ان کے لبوں سے وہ دعا نکلی جس کو پڑھ کر انسان جو ہے، آپ کی یقین کیجئے کہ یقین اور ایمان کے درجہ میں ڈوب جاتا ہے۔ اور انہوں نے پھر فرمایا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، بے شک ہم تھوڑے، اے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، صبر کو انڈیل دے ہمارے اوپر، نہلا دے ہمیں صبر کے اندر، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور تیسری بات فرمائی کہ دشمنوں کے اوپر ہمیں نصرت عطا فرما۔ یہ وہ بات تھی جو 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 وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اس دعا مانگی۔ اس کے بعد جو تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، تیسرے پارے کے اندر جو شروع ہوتے ہی یہاں پہ آیت الکرسی کا ذکر ہے، اور یہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورتوں آیات میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کا تذکرہ فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ شان ہے، اور فرمایا کہ اس کے اندر وہ فیہا آیتن ہی سیدت آی القرآن آیت الکرسی، فرمایا کہ اس میں ایک ایس عظیم آیت ہے اور وہ سارے سورتوں ساری آیات کی، قرآن کی آیات کی سردار ہے، اور فرمایا کہ وہ جو عظیم آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بے مثل انداز میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ توحید کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے، اور اس کی بہت زیادہ حدیث مبارکہ کے اندر فضیلت آئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 جگہ قرآن کریم کے اندر جو اسم اعظم آئے ہیں، جو فرمایا سورہ بقرہ میں، سورہ طہٰ میں، اور سورہ آل عمران میں، تو ان میں سے یہ بھی اسی میں سے ایک ہے، اس کے اندر آیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے جو خاص طور پہ جو ہے وہ تعارف ہے، اسی لیے توحید سے صفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے حوالے سے خاص طور پر یہ بے مثل آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود زندہ ہے، اور نہ وہ صرف خود زندہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی کا منبع و محور ہے، وہ خود قائم دائم ہے، اور وہ خود نہ صرف خود قائم و دائم ہے بلکہ اس نے اس پوری کائنات کو بھی تھام رکھا ہے، وہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، زندگی کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، اور اس کی اجازت اور اذن کے بغیر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش نہ کر سکے گا، اور اس کا علم کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ لامحدود ہے اس کا علم جو ہے۔ یہ جو ہے اب یہاں بات جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس کو، صورت اس آیت کو، لیکن اس میں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و ذات کا اور صفات کا ذکر کس مناسبت سے ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے اس سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ اس سے پہلے آئے ہیں دنیا میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف غلط فہمیوں کا جو ہے وہ شکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے تصورات بہت عجیب و غریب جو ہے وہ ہوئے ہیں، تو یہاں پہ ان سب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ توڑ کیا گیا ایک لحاظ سے۔ اور اگرچہ ایک سپریم ہستی کا تصور، بالاتر ہستی کا تصور تو تمام جو ہے وہ فرقوں میں موجود ہے، مذہبوں میں موجود ہے، لیکن وہ انتہائی دھندلا ہے اور مبہم ہے اور گنجلک ہے، لیکن ان سب کو یہاں پہ جو ہے وہ دور کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، یعنی اس کے حقیقی الہ ہونے کا اور واحد معبود ہونے کا جو ہے وہ تصور یہاں پیش کیا گیا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، وہ قیوم ہے، وہ ذات خود اپنے بل پہ قائم ہے, اس کو کسی نے قائم نہیں کر رکھا, بلکہ اس نے اپنے بل پہ جو ہے پوری کائنات کو جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے, اور وہ جب چاہے گا اس کائنات کو جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے اور کر دے گا. اور تمام پھر معبودوں کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے اس کے اندر, اور پھر اس پہ بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی انسانی اور مخلوق کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان میں سے کسی چیز پہ وہ اس پہ جو ہے وہ کوئی بشری اور حیوانی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی جو ہے زبردست توحید کا ایک خزانہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مالکیت اس کے بعد, اور اس کی حکمیت مطلق جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اکیلا ہی سب کائنات کا مالک ہے, سب کا آقا ہے, سب کا حکمران ہے, سب کا ملجا و ماوا ہے, اور سارے کے سارے سب اسی پوری کائنات اور تمام مخلوقات جو ہے اسی کی مملوک ہے, اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ آخری ہوتا ہے ہمیشہ, اور اس کے فیصلے کو کوئی جو ہے وہ چیلنج کرنے والا نہیں ہے, اور جو کچھ انسان کے اختیار میں ہے اور جن چیزوں سے بھی انسان استفادہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ اس کی حقیقی ملکیت نہیں ہے, بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہیں. اور یہ جو اس کی پھر اتھارٹی کے بارے میں ذکر آخر کیا گیا ہے کہ اس کی اتھارٹی, اس کی کرسی سے مراد اس کی حکومت اور اس کی قدرت اور اس کا اختیار پوری ہر چیز کے اوپر جو ہے محیط ہے, کوئی چیز اس کے اس جو ہے وہ قدرت سے باہر نہیں ہے. اب آیت الکرسی کے بارے میں جو ہے وہ چند ایک باتیں جو ہے وہ آپ, چونکہ ایک عظیم ترین آیات میں سے ایک ہے, لہٰذا یہ ڈیزرو کرتی ہے یہ چیز کہ ہم اس کے اوپر وہ غور و فکر کریں وہ کیا چیز ہے جو اس کے اندر اس کو بہت زیادہ عظیم بناتی ہے, لہٰذا اس کے اوپر غور و فکر کریں, اس کی جو اس کو جب پڑھیں تو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں, اور پھر اس کو یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھیں, اور پھر اس کے اندر جن تقاضوں اور اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ مستحضر کریں, اور پھر جو ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کے اثرات اس آیت الکرسی کے وہ بالکل مختلف ہوں گے, وہ ساری باتیں درست ہوں گی پھر جو اس کے بارے میں آئیں گے کہ جب آپ رات کو پڑھ کے سوئیں گے تو کوئی شیطان اور شر اور آپ کے پاس جو ہے نہیں آئیں گے, اور پھر یہ جس کے اوپر یہ عامل ہوگا جو بھی شخص اس کے اوپر اس کو یقین اور ایمان کے ساتھ اور اس کو اپنے پورے آپ کہہ لیں کہ شعور کے ساتھ پڑھنے والا شخص, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو اس کو پڑھنے والا اس طریقے سے جب وہ جب اس کی موت آئے گی تو پھر اس کی جنت میں اور اس کے جنت میں جانے میں صرف موت ہی حائل ہوگی, اور اسے موت آئے گی تو اسے وہ جو ہے وہ جنت میں لے جایا جائے گا. تو یوں اس طریقے سے یہ عظیم ترین صورت ہے, اس سمے چاہیے کہ اس کے معانی کو اچھی طرح سیکھیں, اس کی روزانہ صبح و شام تمام نمازوں کے بعد اور رات کو سوتے وقت اس کی شعوری تلاوت کریں, اس پہ غور و تدبر کو روزانہ کا اپنا معمول بنائیں, اس میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کر کے ان کا بہترین فہم حاصل کریں, اس میں بیان کردہ جو عقیدہ اختیار جو جس کا ذکر کیا گیا ہے اس عقیدے کو اختیار کریں اور اس عقیدے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور پھر خاص طور پر آیت الکرسی کا جو پیغام ہے اس کی ترویج کریں اور اس کو دنیا میں پھیلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہی اصل حاکمیت ہے, اور اس کے نیچے جتنی حاکمیتیں ہیں پھر وہ اس کی اطاعت کے اندر ہیں, اس کے تحت آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ہے حاکمیت بھی مسلمان کو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کو قابل قبول نہیں ہے. یہ عظیم ترین آیت شریفہ جس عظیم کتاب کا حصہ ہے اس کی تلاوت, اس کی تعلیم, اس کی ترویج, اس کا ابلاغ, اس پہ عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ کیے ہیں ہم ان کے جو ہے مصداق بن جائیں اور دین و دنیا کی بھلائیاں ہمیں جو عطا ہوں. تو یہ جو ہے وہ بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے اس کے حوالے سے, آیت الکرسی کے حوالے سے. اس کے بعد پھر جو ہے جبر کا ذکر کیا گیا ہے, اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے, اور پھر یہ جو ہے دوبارہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بار بار لوٹ کے آتا ہے جو آخری یہ جو مضمون ہے انفاق کا, اور یہاں بھی پھر اس سورت کے اندر جو سورت کا 32 رکوع ہے یہ, اور پھر اس کے بعد کا رکوع بھی پھر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے. اچھا انفاق کا یہ بار بار تقاضا جو کیا گیا ہے سورت کے اندر اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس زندگی اور آنے کا مقصد جو ہے اور رسول ہونے کا مقصد نہ سمجھ لیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کچھ لوگوں تک قلب نصیحت پہنچ جائے یا زیادہ سے زیادہ ان پر اتمام حجت ہو جائے, بلکہ رسول کی بعثت کا مقصد در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پر اپنے پورے امکان اور اپنی پوری ہمت کے ساتھ غالب اور نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ رسول کا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور جب بھی اللہ کا نبی اللہ کے دین کو نافذ کرے گا تو ظاہر ہے وہ ہوا میں یا خلا میں نہیں کرے گا, وہ کسی قطعہ زمین کے اوپر کرے گا. کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے, کچھ لوگ اس کے مددگار ہوں گے, کچھ لوگوں کی جو ہے وہ کوششیں اس کے ساتھ آئیں گی, کچھ لوگ جو ہے مزاحم ہوں گے اور ان کی مزاحمت راستے میں جو ہے وہ حائل ہوں گی, اور ایک تصادم ہوگا, قتال ہوگا, جنگ ہوگی اور ایک کشمکش ہوگی. ان سب چیزوں کے لیے وسائل درکار ہوں گے. دین کو قائم کرنے کی اس جد و جہد کے لیے بار بار انفاق کا تقاضا کیا گیا. یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے وہ خود, اگر آپ اپنے ذرا تصور چشم سے دیکھیے کہ جب جب آخری جو بڑی جو غزوہ پیش آیا ہے, غزوہ تبوک پیش آیا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان فرمایا, بار بار اعلان کریں کہ کون ہے جو جنت کے طلبگار ہے اور یہاں پہ انفاق کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ آتے ہیں اور مال جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں اور مال جو ہے وہ ڈھیر لگ رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جس سپر پاور کے ساتھ, وقت کی بڑی سپر پاور کے ساتھ یہ جو ہے وہ ٹکر ہونے جا رہی ہے, کشمکش ہونے جا رہی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ وسائل درکار ہیں. آپ نے یہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وسائل کے اوپر محض جو ہے وہ تکیہ کرنے والے تھے, کبھی بھی نہیں, لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وسائل کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے, وسائل بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے وسائل جمع کیے جائیں. اور آپ بار بار یہ لوگوں سے تقاضا کر رہے ہیں, لوگوں آؤ اللہ کے راستے کے اندر جو انفاق کرو اور پھر جنت کے طلبگار بنو اور جنت جو ہے وہ حاصل کرو. تو یہ وہ دیکھیں کہ کیوں اللہ کے رسول جو ہے یہ اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیوں بار بار انفاق فی سبیل اللہ کا کی صدا لگا رہا ہے, اور یہ صدا اپنی طرف سے نہیں لگا رہے, یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی انڈورسمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جو ہے مقبولیت ہے اور قبولیت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس بات کو جو ہے وہ سٹیمپ کیا گیا ہے کہ آپ ایسا کریں اور لوگوں سے اور ایمان والوں سے اس کے بارے میں جو ہے وہ مانگیں. تو یہ وہ بات ہے جو جس کا بار بار ذکر کیا گیا سورت کے اندر, انفاق فی سبیل اللہ اور پھر جو ہے جہاد فی سبیل اللہ, جہاد سے پہلے انفاق کی منزل آتی ہے اور اسی لیے اس کا جو ہے یہ مقام ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب جب خرچ کرنے کی باری آئی ہے, انفاق کی باری آئی, تو پھر اس کے تقاضے اور ادب ہی بتایا گیا ہے کہ اس میں کون سے ڈونٹس ہیں اور کون سے ڈوز ہیں, کون سے ڈونٹس ہیں, اور کیا چیز ہے کہ تم اگر جو ہے راستے میں خرچ بھی کرو گے لیکن ایسے خرچ کرو گے تو وہ غارت چلی جائے گی. تو پھر جو ہے وہ باتیں بتائی گئی ہیں, اور اس سلسلے میں دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے راستے کے اندر طیب اور پاکیزہ چیز کا انفاق کرو, خرچ کرو, اور دوسری جو چیز ہے کہ وہ کوئی گری پڑی اور بے وقت اور ناکارا اور ردی کا مال نہ ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے جانے والا, ایسا کوئی مال قابل قبول نہیں ہوگا, اور کسی غلط طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو بلکہ جائز طریقے سے کمایا, حلال کی کمائی ہو. یہ جو ہے وہ جو ہے, اور اس میں کیا ہے پھر, اس میں جو ہے ہم اگر انفر کریں تو پھر رشوت اور غبن اور یہ سود اور کمار یعنی گیمبلنگ اور سٹہ اور لاٹری اور یہ ذخیر اندوزی اور کالا دھن اور دھوکے دہی سے کمایا ہوا مال اور شراب سازی سے اور شراب فروشی سے اور زنا سے اور محرر کے زنا کے امور جو ہیں ان سے, اور دیگر مغزب اخلاق ذرائع آمدنی جتنے بھی انسان کے ناجائز ذرائع آمدنی ہیں ان میں سے اگر کوئی کمایا ہوا مال ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ وہ بات جو بتائی گئی ہے. پھر اس کے بعد زمین کی پیداوار کا الگ طور پہ ذکر ہے, اس پیداوار پہ زکوٰۃ کا نظام دوسرے اموال سے مختلف ہے, اس کا پھر تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد سورت کے بالکل جب آخر میں جو ہے سود کا جو بیان بھی کیا گیا ہے, اور سود کو جو ہے بہت اس میں ظاہر ہے یہ اس کا ایک دوسرا آپ کہہ لیں کہ اپوزٹ کلائمیکس ہے. اس طرح تو انفاق فی سبیل اللہ ہے, پھر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جو ہے سود کا بیان کہ بالکل اس کا کنورس ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان چیزوں کو عام طور پر جو ہے مختلف جب متضاد چیزیں انسان کے سامنے ہوں تو ان چیزوں کو پہچاننا جو آسان ہو جاتا ہے. اب 36واں 37واں رکوع تو سارے کا سارا جو ہے وہ انفاق کی سبیل اللہ پہ ہے, اور پھر 38واں رکوع جو ہے وہ سود کی حرمت پہ قرآن کا ایک سب سے اہم مضمون ہے اور بالکل کلائمیکس ہے یہاں پہ جو بتایا گیا ہے. اور یہ اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی ایک شکل قرار دیا گیا ہے کہ جو لوگ سود کے اس میں ملوث ہیں. اب بغاوت کی, اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی اور بھی مختلف شکلیں, مثلا اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں اللہ کی, غیر اللہ کی کسی حاکمیت کو قبول کرنا, یہ بھی ایک جو ہے بغاوت کی شکل ہے. اللہ کے مقابلے میں مادہ اور مادیت کے مظاہر مختلف جو ہیں, مادیت پرستی کے مظاہر جو ہیں اب اس دنیا کے اندر اور اس 21ویں 20ویں 21ویں صدی کے اندر جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں, ان پہ پورا توکل کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اور اس کو جو ہے پیچھے کر دینا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی ایک شکل ہے. اور اعمال اور عملی زندگی میں سب سے بڑا فتنہ سود اور اس کی مختلف شکلیں ہیں, یہ جو ہے یہاں پہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے. اسی لیے بڑے ہی اس کو کمپریہنسو انداز کے اندر سود کی مختلف اسپیکٹس کو یہاں پہ جو ہے بتایا گیا ہے. اور یہاں پہ دراصل ایک آفاقی حقیقت کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے. یہ ایک اخلاقی اور روحانی اور معاشی اور تمدنی حیثیت سے حقیقت بیان کی گئی ہے کہ بظاہر تو سود سے رقم بڑھتی ہے لیکن بتایا گیا کہ ایسی اور صدقات سے گھٹتی ہے ایسا لگتا ہے, لیکن در حقیقت معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. جو تین چیزیں سود کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہوتی ہیں, آپ اگر دیکھیں تو سود جتنا بڑھے گا بے روزگاری میں اس کے اندر اضافہ ہوگا, انفلیشن اس کے اندر زیادہ ہوگی, افراط زر, اور تیسرا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ شرح سود بھی بڑھے گا تو اس سے بے روزگاری اور افراط زر میں بھی اضافہ ہوگا. دراصل یہ جو سود ہے, لیکن اس کے یہ نہیں قرآن میں یہ نہیں بتائی گئی یہ چیزیں, یہ تو ہمیں اب کے جو علم ہے ہمارا اس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن سود دراصل جس کی وجہ سے اخلاقی صفات کی بنیاد پہ اس کو اور اس کی اخلاقی جتنے آپ کہہ لیں کہ اس کے برائیاں ہیں اس کی, اس حوالے سے سود کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ حرام قرار دیا ہے. سود دراصل خود غرضی اور بخل اور تندلی اور سنگدلی جیسی صفات کا نتیجہ جو ہے وہ ہے, اور انہی صفات کو انسان میں نشو نما دیتا ہے. صدقات اس کے مقابلے میں فیاضی اور ہمدردی اور فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی جیسی صفات کا, اور صدقات پہ عمل کر رہنے سے انسان ایسی ہی صفات اس کے اندر پرورش پاتی ہیں. تو ظاہر ہے انسان کو جو اسلام کو جو مطلوب کردار ہے وہ ایسا ہے جو صدقات کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ شخص جو اس لوگوں کا اور لوگوں کی جو مختلف کیفیتیں ہیں اور لوگوں کی جو حالتیں ہیں, اگر کوئی ایسی حالت ہے کہ جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کم دے رکھا ہے, اس معاشرے میں وہ محتاج اور مددگار ہے, تو اگر کسی کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ اس کی مدد کرتا ہے اور حقیقی دل سے کرتا ہے اور اللہ کی رضا سمجھ کے کرتا ہے تو اس طرح کے کردار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور یہی چیز جو ہے اس وجہ سے سود کو سخت ممانعت کی گئی ہے. اس کے بعد پھر آیات مدائنہ ہے, یہ دین کی آیت ہے, یعنی دین سے مطلب ہے قرض کی ہے, اور یہ اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. عورت کی گواہی کے مباحث ہیں. پھر اس کے بعد قانون سازی کی شرائط ہیں, یہ فائنینشیل ٹرانزیکشن کی تفصیل ہے. اور اس میں ایک جو بات بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے کہ فائنینشیل ٹرانزیکشن جتنے بھی ان کو ریکارڈ کیا جائے, ان کو جو ہے ایگریمنٹ, ریٹن ایگریمنٹ جو ہے وہ کی جائے. پھر اس میں کاتب کی ذمہ داری اور پھر کاتب کی خیانت اور اس کی شرائط کے بارے میں بات کی گئی. کفالت کے احکام ہیں, کمزور راؤن اور تواں کی کفالت کے حقوق ان کی جو بات کی گئی ہے اور ان کے کفیلوں کا ذکر ہے. معاشرے کے انحطاط کے اسباب و عوامل جو ہے بتائے گئے ہیں اور معاشرے کی اس حوالے سے جو ہے ذمہ داری بتائی گئی ہے, یہ باتیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد اب سورت کا اختتام ہوتا ہے اس کا, سورہ بقرہ کا, اور سورہ بقرہ کا جو اختتام ہے اس کی آخر جو ہے وہ تین عظیم جو ہے وہ کہہ لیں آیات ہیں جس پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. اور یہ اس کی جو ہے آخری آیات ہیں, یہ ایک جامع ترین دعا بھی ہے جو امت کو سکھائی گئی ہے. اور اس میں ایک ایک لفظ سے ذمہ داری کا احساس جو ہے نمایاں ہوتا ہے جو اس امت پر ڈالی گئی ہے. اور اس میں اس بات کا جو ہے وہ حقیقی ایمان کی روح ہے جو یہ جو دعا ہے. ان باتوں سے بچانے کی التجا بھی اس میں پڑھ کی گئی ہے جس میں پڑھ کر پچھلی امتیں اپنے راستے سے بھٹک گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ ذمہ داریوں اور ادائے فرض کی راہ میں جن مشکلات کے خدشے ہیں ان مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کی گئی ہے. اور جن خطاؤں اور لفظوں میں پڑ جانے کا خطرہ ہے ان سے درگزر کی درخواست بھی کی گئی ہے. اور پھر سب سے اہم بڑھ کر جیسے ذکر ہوا ہے کہ اس پورے دین کے قیام کے اندر یقینی طور پر کشمکش کا آنا لازمی ہے. اس کشمکش کے اندر دشمنوں سے مسلسل جو کشمکش رہے گی اور جو آئے گی یا جب کبھی بھی آئے گی تو جنگ و جدل میں پھر اس اللہ تعالیٰ سے مدد و استعانت کی جو ہے وہ دعا کی گئی ہے. یہ جو ہے یہاں پہ اس صورت کے اندر جو ہے یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے. اور جو ہے پھر اس میں بتائی گئی کہ اللہ ہی کو اپنا مولا اور کارساز بناؤ, اسی سے اپنا تعلق رکھو, اسی سے مغفرت اور فضل اور رحمت مانگتے رہو. یہاں پہ یہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے یہ سورہ بقرہ, اور پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران جو ہے یہ سورہ بقرہ کا جوڑا ہی ہے, آپ اس کے کہہ لیں مضامین کے اعتبار سے. اور آپ اس کے جو ہے اس کے یہ کب نازل ہوئی ہے, یہ اس تقریباً غزوہ احد کے بعد جو ہے یہ نازل ہوئی ہے. آپ کہہ لیں کہ 2-3 ہجری کے اندر سے نازل ہونا شروع ہوئی ہے, اور اس کی بھی فضیلت جو ہے آل عمران کی بھی سورہ بقرہ کے ساتھ آئی ہے. اس کو زہراوین, دو روشن صورتیں جو ہے وہ کہا گیا ہے. اس کے کل 4 حصے ہیں, بلکہ دو حصے ہیں, بڑے دو حصے ہیں. پہلی 100 آیات جو ہے یا 101 آیات جو ہیں وہ ایک امت سے متعلق ہیں, آپ وہ کہہ لیں کہ امت جو اہل کتاب ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے امت مسلمہ سے متعلق ہے, وہ بھی کم و بیش 100 آیات پہ مشتمل ہے. تو اس کے مرکزی مضمون کے اندر یہ ہے کہ اہل کتاب کو اسلام کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے, امت مسلمہ کو باہمی اتحاد کا سبق دیا گیا ہے, اور پھر جو ہے مسلمانوں کو تنظیمی ہدایات, باہمی طور پر اتحاد اور اتفاق اور تنظیم کی ہدایات جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. یہ چار بڑے ڈسٹنکٹ نمایاں خطبات پہ مشتمل ہے. پہلے حصے کے اندر نصارہ کو جو خطاب کیا گیا ہے اس کا جو تمہید ہے, اور دوسرے حصے کے اندر جو ہے وہ نصارہ سے براہ راست خطاب کیا گیا ہے, اور تیسرے حصے میں مسلمانوں کو اہل کتاب کے شر سے آگاہ کیا گیا ہے, اور پھر چوتھے حصے کے اندر جو ہے آپ اہل ایمان کو پھر خصوصی خطاب کیا گیا ہے. یہ جو ہے اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 حصے ہیں اس کے آیت کے. اچھا یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہے تقریبا زیادہ تر تو شروع میں اس کا کچھ حصہ, تھوڑا سا آخر میں 9 ہجری کے اندر بھی جو ہے وہ نازل ہوا ہے. اب اس میں جو ہے جیسے مسلمانوں کو ایمان, اسلام اور اسلام کی حمایت اور اس کی وسعت میں استقامت و پابمردی پہ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے. یہود و نصارہ کو دعوت دی گئی ہے, ان سے منطقی مقابلہ کیا گیا ہے, منطقی دلائل دیے گئے. مسلمانوں کے لیے متعدد تربیتی دروس ہیں اس کے اندر, اور اسلام کی پیش رفت کی بات کی گئی ہے. باطل عقائد کی خاص طور پر یہود, خاص طور پر جو نصارہ ہیں ان کے باطل عقائد کی نفی کی گئی ہے, اور مسلمانوں کو غلبہ اسلام کے لیے 4 تدابیر اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اور 4 تدابیر جو ہے وہ پہلے اس میں اہل کتاب کو دعوت ہے, اہل کتاب کے خیر سے استفادہ کرنے کی بات, اور اہل کتاب کے شر سے اجتناب کرنے, اور چوتھی نمبر پر مسلمانوں کو باہمی اتفاق اور اتحاد اور تنظیم کی جو ہے وہ کی گئی ہے. یہ 4 جو ہے ریسیپیز مسلمانوں. اس کا اب تاریخی پس منظر تو وہ یہی ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ جنگ احد میں آپ دیکھیں کہ جو جنگ ہوئی مسلمانوں کو وہاں پہ جو عزیمت بظاہر اور عارضی طور پر اٹھانا پڑی, اور اس میں آپ کو بہت زیادہ ایک بڑی تعداد منافقین بھی الگ ہو گئی, تو اس میں جس میں جو ہے منافقین کی تدبیروں کا بڑا حصہ تھا, اور یہ 300 منافقین تھے, تو اب مسلمانوں کی تنظیمی کمزوریاں جو ہے وہ جنگ میں سامنے ہو کے بالکل سامنے آئیں. تو ان جو ہے امور کے عمر طرز فکر پر, نظام اخلاق میں, تربیتی امور پر مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی ہے. اس تبصرے کی قابل ذکر بات جو ہے قرآن کا یہ تبصرہ ہے کہ دنیا کی جنگوں میں جو ہے وہ پر مختلف جو لوگ تبصرے کرتے ہیں اسے ایک مختلف تبصرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مختلف طریقے سے کیا ہے. مسلمانوں کی مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے, اور ان کو جو ہے وہ آنے والے واقعات اور حالات کے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہے. اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی سخت تبصرہ ہے, لیکن مسلمانوں کو ہمت بنائی گئی ہے, اور ان کو ایک مضبوط ایمان کی جو ہے وہ دعوت, ان کی ایمان کے اوپر مضبوط ہونے کی طرف جو ہے ہدایات دی گئی ہیں. محکم اور متشابہات آیات کی جو ہے وہ یہاں پہ تقسیم بتائی گئی ہے. آیات محکمات وہ یہ وہ بنیادی جو ہے کتاب کی آیات ہیں, یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیات جو ہے محکم آیات جو ہے وہ پوری کرتی ہیں, اور جو ہے وہ ان کے ان میں عقائد ہیں, عبادات ہیں, اخلاق ہیں, فرائض ہیں, عوامر اور نہی ہیں, نصیحتیں ہیں, دعوت ہے, یہ ساری بالکل واضح ہیں, محکمات ہیں, ان پہ کسی ایمبیگوٹی کی جو ہے وہ کوئی ان کے اندر شامل نہیں ہے. دوسرے وہ امور ہیں جن کا تعلق جو ہے متشابہات ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ غیبی امور سے ہے, جو انسان کے حواس خمسہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کو جاننا پہچانا جا سکے. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان آیات کے اندر, ان متشابہات کے اندر تمہاری تمہاری بخشش کا دار و مدار نہیں ہے. انسانی طبائع کے مرغوبات بتائے گئے ہیں کہ عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی اور نسل دار گھوڑے مویشی اور زر زمینیں جو ہیں, یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ان مرغوبات کو پیدا فرمایا ہے, اور اس نے اپنی حکمت سے انسان کے دل میں سب چیزوں کی طبی لگ جو ہے فرما دی ہے, پیدا کر دی ہے, اور فرمایا کہ یہ دنیا کے امتحان میں یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ کون سی مرغوبات کے اندر پڑھ کر اپنی راہ کو کھوٹا کر لیتا ہے, اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو اخروی متاع ہے اس کا جو ذکر کیا گیا ہے, اور ظاہر یہ بتایا گیا ہے کہ ان ٹیمپٹیشنز کے اندر پڑھ کر اپنے راستے کو کھوٹا نہ کرو. اسلام کا معتدل اور متوسط راستہ بتایا گیا ہے کہ اسلام نے نہ تو عیسائیت کی طرف ترک دنیا کی تعلیم دی ہے, نہ بدھ مت کے بھکشوں کی طرح بھکشو بننے کی اجازت دی ہے, اور نہ ہندو مت کی طرح جوگیزم کو پسندیدہ ٹھہرایا ہے, بلکہ ان کے دونوں کے درمیان دو انتہاؤں کے درمیان میں ایک بالکل متوسط اور ایک معتدل زاویہ نکال دیا ہے کہ دنیا میں رہو, دنیا کو برتو, دنیا کی ضروریات کے لیے محنت کرو, اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے ان اشیاء کو جو ہے وہ حاصل کرو, اور کسب حلال کے نتیجے میں اگر دولت ضرورت سے زیادہ ہو تو گرد و پیش میں اپنے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرو, انسانی ضرورتوں پر کبھی ہوس اور خواہشات کو غالب نہ آنے دو. تم دنیا کے لیے محنت کرو لیکن اسے مقصود اور محبوب نہ بناؤ, مقصود آخرت ہو, منتہائے نگاہ اللہ کی رضا کا حصول ہو, یہ جو ہے تمہیں اس بات کا رہے ہیں. اقتدار کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ اقتدار کی حیثیت جو ہے وہ اللہ یعنی بادشاہی اور حکومت جو ہے یہ اللہ کی قبضے قدرت میں ہے, اور یہ وہی عطا کرتا ہے اور وہی دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اور جس کو لے لیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اور اس آیت کریمہ کے اندر جو 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 جو, جو بات بتائی گئی تو عز من تشاء و تذل من تشاء بجدگ الخیر, اور اس سے پہلے بھی آیات قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء, یہ والی پوری آیات اس میں بتایا گیا ہے. دو باتیں ایٹ اے ٹائم بتائی گئی, اقتدار کا عطا کرنا, اقتدار کا چھین لینا, عزت دینا, ذلت دینا, اس کے لیے جو ہے یہ سب کی سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اس کے پاس ہی خیر ہے, اور وہ خیر جو ہے وہ طلب کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ حکمرانی اور عزت دینے کا سرچشمہ ہے, اسی کے ہاتھ میں یہ چیزیں, اسی سے مانگنی چاہیے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو انسان کے کو جو اقتدار ہے یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے یہ بادشاہت کی صورت میں ہو یا جمہوریت کی صورت میں ہو, اللہ کی بخشو ایمانت کو جو ہے یہ طور پہ اس کو سمجھے. تو اقتدار کے اس پرانی تصور سے یہ جو بادشاہ پرستی یا کنگڈم کنگ ورشپ کی نفی ہے, اور بادشاہ کے خدائی جو ڈیوائن رائٹ جو جیسے کہ کرسچینٹی میں ہوتے تھے ان کی بھی جو ہے وہ نفی کی گئی, اور تھیوکریسی کی بھی نفی کی گئی ہے, اور اس میں لبرل ڈیموکریسی کی بھی نفی کی گئی ہے, اور اس کی حاکمیت کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ بالکل ساری چیزیں جو ہے وہ اسے جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمیت کے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمیت کا اقرار ہی وہ بنیاد ہے جو اسلام کے تصور سیاست کو سیکولر اور لبرل جمہوریت سے الگ کر دیتا ہے. یہ بات بالکل واضح کر لیں, میں پھر سے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت کا اقرار ہی وہ بنیاد ہے جو اسلام کے تصور سیاست کو سیکولر اور لبرل جمہوریت سے الگ کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت جہاں جہاں نہیں ہوگی وہاں پہ اسلام نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, اس کی اور ان کی مرجانہ پیدائش کا ذکر ہے, حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی نظر کی بات ہے, حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے, زکریہ علیہ السلام کی کفالت, ان کی کفالت, ان کے نیک اولاد کے لیے دعا مانگنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات, ان کے حواریوں کی مدد, ان کا زندہ اٹھایا جانا, عیسائیوں کے غلط جو عقائد تھے کس طریقے سے بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے ان کی ساری فیملی, ان کا خاندان, ان کا شجر نسب, سارے لوگ انسان تھے, جب ایک انسان اور ان کی اولاد ساری ایک دوسرے سے پیدا ہو رہی ہے تو پھر ان میں سے کسی ایک خدا کا پیدا ہو جانا اور انسانوں کی نسل میں سے کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ساری جو چیزیں بتائی گئی ہیں اور ان کے غلط اور نظریات کی جو ہے وہ جو ان کو تردید کی گئی ہے. اور پھر آخر میں جو ہے وہ جب انہوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ وہاں پہ یہود نے دراصل جو یہود تھے مسلوب کرنا چاہا, تو پھر انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے, ان سے کہا قال من انصاری الی اللہ قال انا رجل نفر انصار اللہ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے, کہ کون ہے میرا مددگار, کون میری مدد کرے گا اللہ دین کے راستے کے اندر. تو یہ بات انہوں نے جو ہے وہ بات بتائی تھی. اور پھر جو ہے وہ جو لوگ جو ان کے ساتھی تھے جو سالات کی بھٹی سے گزر کر ان کے ساتھ کام کرے, تو انہوں نے کہا کہ نخل انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے جو ہے وہ مددگار. اور انہوں نے پھر جو ہے ان کا ساتھ دینا. اور یہیں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے رسول کی اور نبی کی مدد کرنا, دین کو سربلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انصار ہونا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا ہے, اور یہ سب سے بڑا درجہ ہے انصار اللہ کا جو قرآن میں مومنین کے لیے جو ہے وہ بتایا گیا ہے. یہاں پہ یہ پارہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل سے چوتھے پارے کے مضامین یہیں سے آگے سے جو ہے جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وجزاکم اللہ خیر.